وصول کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی امداد کی جبی اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اب آ
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین تمناؤں کی کمی اور جو تمہارے لیے کافی اس پر رضامندی سچا سرمایہ ہے، نفس کی ہوس اور شدید مایوسی حقیقی غربت ہے، کوتا بینی اور معمولی اور حقیر چیزوں کی طرف نظر رکھنا ذلت ہے۔ وہی انسان زندگی میں کامیاب ہے جو فرصت کے لمحات سے استفادہ کرے، کیونکہ فرصت کے لمحات بہت دیر سے آتے ہیں اور بہت جلد چلے جاتے ہیں، اس لیے عقل مندی اور دور اندیشی یہ ہے کہ ان کو ضائع نہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ سے دور اندیشی کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام اسلام نے فرمایا، دور اندیشی یہ ہے کہ موقع کا انتظار کرو، جو تمہارے لیے ممکن ہو اس پر عمل کرو، جس کی زندگی کی باغ ڈور اس کے اپنے ہاتھ میں ہو وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب انسان ہے، لیکن اگر اپنے نفس کا اسیر ہو جائے تو یہ نفس ایک سرکش گھوڑا ہے جو اپنے سوار کو گمراہی کی تاریک گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے، جہاں نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت۔ نفس کا اسیر وحشی گھوڑے پر سوار ہے۔ زبان انسان کا ایک عضو ہے اور اسے انسان کے قابو میں ہونا چاہیے کہ کب بولے اور کیا بولے، لیکن اگر زبان بغیر سوچے سمجھے چلے اور قابو میں نہ ہو تو وہ نادانی اور جہالت کی علامت ہے۔ جاہل انسان اپنی زبان کا اسیر ہوتا ہے۔ بے جا اور لا حاصل بحث و مباحثہ کہ جس کا مقصد صرف اپنی بات کو منوانا ہو، جہاں انسان کی کم علمی کی علامت ہے وہاں اس کی دیرینہ دوستی کو بھی ختم کر سکتا ہے، بعض اوقات دشمن تک دشمنی پیدا کرتا ہے۔ بحث و تکرار پرانی دوستی کو بھی برباد کر دیتی ہے اور مضبوط عہد و پیمان کو بھی توڑ دیتی ہے۔ اس کا کم از کم اثر دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی خواہش ہے، وہ جو جدائی کی بنیاد ہے۔ دل میں کینہ رکھنا دیمک کی مانند دوستی اور رفاقت کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ انسان کسی برائی کو دیکھ کے اسے اپنے دل میں رکھنے کے بجائے اس پر ناراضگی کا اظہار کر دے۔ دین انسان کو عزت اور شخصیت دیتا ہے، اس لیے چاپلوسی سے دور رہنے کی ہدایت کرتا ہے، کیونکہ چاپلوسی کمزوری اور ضعف ایمان کی علامت ہے اور اس کی ہوشیاری کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ زیادہ چاپلوسی کرنا انسان کی ذہانت اور ہوشیاری کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر اپنے بھائی میں کوئی نیکی دیکھو تو چاپلوسی کے بجائے حسن نیت اختیار کرو۔ اگر انسان کسی ناخوشگوار حادثے پر صبر کر لے تو اس حادثے کی تلخی پر ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے تو دو مصیبتیں اس کے دامن گیر ہو جاتی ہیں، ایک اس حادثے سے غم کی مصیبت اور دوسری بے صبری سے حاصل ہونے والے غم کی مصیبت۔ مصیبت صبر کرنے والے کے لیے ایک اور نالہ و فریاد کرنے والے کے لیے دو ہیں۔ حسد ایک ایسا عظیم گناہ ہے جس کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں جو اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ جس طرح خشک لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے اسی طرح حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ غرور و تکبر بھی ایک بری صفت ہے جو لوگوں کو دور کرنے اور نفرت کا باعث بنتی ہے۔ حسد نیکیے کو ختم کر دیتی ہے، غرور خود پسندی نفرت بیزاری کا سبب بنتی ہے۔ خوشگوار زندگی کے لیے اقتصادی طور پر متوازن رہنا ضروری ہے، نہ ہی بخل اور کنجوسی کا شکار ہو جو کہ بدترین صفت ہے، اور نہ ہی تما اور لالچ سے کام لے جو اس کا دیوالیہ کر کے مشکلات کا باعث بنے۔ کہتے ہیں اگر کسی کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں، اگر اچھے دوستوں کی محافل میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو نیک، اور اگر برے دوست کے اس کے ہم نشین ہیں تو بد، اس لیے کہ کبوتر با کبوتر باز با باز، کند ہم جنس باہم جنس پرواز. برے لوگوں کے ہم نشین اس بات کی دلیل ہے کہ جو ان کا ہم نشین ہے وہ بھی برا ہے. نعمتوں پر شک اس کی ذاتی کا سبب بنتا ہے. خود قرآن میں بھی فرمان ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا. اس کے برعکس کفران نعمت زوال کا باعث بنتی ہے. اور سامعین آئیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 اسفند، 16 رمضان المبارک اور 17 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ستائیس اسفند سن 1302 ہجری شمسی کو آیت اللہ ابو القاسم رحمانی ایران کے شہر بہشہر میں پیدا ہوئے. انہوں نے بچپن سے ہی دینی علوم حاصل کرنے شروع کر دیے تھے. اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے نجف اشرف چلے گئے. وہاں انہوں نے آیت اللہ سید محسن حکیم اور آیت اللہ خوئی جیسے علماء کے سامنے زانو تلمذ طے کیا. نجف اشرف میں 14 سال گزارنے کے بعد وہ ایران واپس لوٹ آئے اور اپنے آبائی شہر میں انہوں نے دینی تعلیمی مرکز کے علاوہ مسجد اور امام بارگاہ بھی تعمیر کروائی، نیز مذہبی فرائض انجام دیے. انہوں نے 72 سال کی عمر میں وفات پائی. سولہ رمضان المبارک سن 727 ہجری قمری کو دمشق کے معروف ادیب اور فقیہ کمال الدین ابو المعالی محمد بن علی بن عبد الواحد بن عبد الکریم انصاری سما کی المعروف ابن زملکانی نے وفات پائی. انہوں نے اپنے دور کے معروف علماء اور اساتذہ سے قصب فیض کیا اور 20 سال کی عمر میں فتویٰ دینے کی اجازت حاصل کر لی. ابن زملکانی نے مختلف عہدوں پر فائز رہتے ہوئے درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور دمشق کے بہت سے مدرسوں میں تدریس کے فرائض انجام دیے. سولہ رمضان المبارک سن 845 ہجری قمری کو معروف دانشور اور مورخ تقی الدین ابو العباس مقریزی نے وفات پائی. انہوں نے حصول علم کی خاطر عالم اسلام کے اہم شہروں کا سفر کیا. وہ ایک عرصے تک اپنے آبائی وطن قاہرہ میں قاضی کے عہدے پر فائز رہے. انہوں نے 200 کتابیں لکھیں، تاہم ان میں سے بہت تھوڑی کتابیں محفوظ ہیں جن کی تعداد 47 تک بتائی جاتی ہے. مقریزی کو تاریخ میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور اس موضوع پر بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. سترہ مارچ سن 636 عیسوی کو مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. قابل ذکر ہے کہ ظہور اسلام کے بعد مسلمانوں نے سب سے پہلے رومیوں سے جنگ کی. یہ جنگ بحیرہ احمر کے شمال میں لڑی گئی. خلیفہ اول کے زمانے میں مسلمانوں نے رومیوں کو شکست دی اور فلسطین کے جنوبی علاقے کو آزاد کرا لیا. اس شکست کے بعد شہنشاہ روم نے بڑی فوج تیار کی اور فلسطین پر چڑھائی کر دی، لیکن اس جنگ میں بھی رومیوں کو شکست ہوئی. رومی سپہ سالار مارا گیا اور دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمان شام اور فلسطین پہنچ گئے اور بنی عباس کے دور میں شام اور فلسطین مرکز خلافت بغداد کے تابع رہے، لیکن مصر پر فاطمیوں کی حکومت کے دوران فلسطین ان کے قبضے میں چلا گیا۔ 1097 عیسوی سے عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضے کے لیے صلیبی جنگیں شروع کیں۔ کئی بار بیت المقدس پر فریقین کا قبضہ ہونے کے بعد آخرکار سن 1250 میں مسلمان سردار صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کرا لیا۔ سترہ مارچ سن 1828 عیسوی کو فرانسیسی فلسفی، مورخ اور نقاد ہیپولیٹ ٹین پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں تاریخی واقعات کا نسل، مقام اور وقت کی بنیاد پر جائزہ لیا ہے۔ ان کی کتابوں میں تاریخ ادب برطانیہ اور فلسفہ ہنر کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ سن 1893 میں ہیپولیٹ ٹین کا انتقال ہو گیا۔ سترہ مارچ سن 1911 عیسوی کو بانی پاکستان محمد علی جنہ نے مسلم اوقاف کا بل پیش کیا۔ یہ بل امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں 2 سال کی جد و جہد کے بعد منظور ہوا، جو بڑی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستانی مسلمان احساس محرومی اور ذوف کا شکار ہو گئے تھے، اور مسلمان حکمرانوں کی اولاد کو اپنی جائیداد رہن میں رکھ کر گزارا کرنا پڑتا تھا، اور جب قرض بڑھ جاتا تو ان کے ہندو قرض خواہ کسی نہ کسی طرح کوئی تنازعہ کھڑا کر کے ان کی جائیداد کو نہایت کم قیمت پر فروخت کرتے تھے۔ چنانچہ محمد علی جنہ نے اسلامی قوانین کے مطابق مسلم حکمرانوں کی جائیداد کو وقف کرنے کے لیے اوقاف بل منظور کروا لیا، جس کے بعد مسلم حکمرانوں کی جائیداد ان کے افراد خاندان کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچ گئی، اور وقف شدہ جائیداد سے وہ نسل در نسل استفادہ کرنے لگے۔ اس سے پہلے سر سید احمد خان نے 19ویں صدی کے اواخر میں وقف کے ذریعے مسلم خاندانوں کی جائیداد کو محفوظ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام رہے۔ مسلم اوقاف بل کی منظوری محمد علی جنہ کی قانون سازی میں پہلی نمایاں کامیابی تھی۔ سترہ مارچ سن 1948 عیسوی کو بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں برطانیہ، فرانس، بیلجیم، ہالینڈ اور لکسمبرگ کے نمائندوں نے باہمی تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے میں ان ممالک نے مشترکہ دفاعی نظام بنانے اور اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کو وسعت دینے کا عہد کیا۔ برسلز میں ہونے والے اس معاہدے نے نیٹو فوجی اتحاد کے قیام کی راہ ہموار کی۔ چند مہینے کے بعد واشنگٹن میں امریکہ، کینیڈا اور برسلز معاہدے کے رکن ممالک کے درمیان مذاکرات ہوئے، جن کے نتیجے میں اپریل 1949 میں مذکورہ ممالک اور بعض دیگر مغربی یورپی ممالک کے درمیان شمالی بحر اوقیانوس کے معاہدے نیٹو پر دستخط ہوئے۔ ستائیس عیسون سن 1380 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز عالم دین آیت اللہ محمد مظفری قزوینی نے وفات پائی۔ وہ سن 1304 ہجری شمسی میں شمالی ایران کے شہر قزوین میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں اسکولی تعلیم حاصل کی۔ آیت اللہ مظفری قزوینی نے اس کے بعد دینی تعلیم کا آغاز کیا اور 26 سال کی عمر میں دینی علوم کی تکمیل کے لیے ایران کے مقدس شہر قم چلے گئے، اور وہاں سے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف تشریف لے گئے۔ نجف میں انہوں نے عظیم اساتذہ سے قصبے فیض کیا اور اجتہاد کے درجے پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ مظفری قزوینی نجف میں درس و تدریس میں مصروف تھے، لیکن سن 1352 ہجری شمسی میں اپنے آبائی شہر قزوین واپس آ گئے اور دین کی ترویج، تدریس اور تصنیف کا کام زیادہ سنجیدگی کے ساتھ جاری رکھا۔ آیت اللہ مظفری نے بہت سے طلباء کی تربیت کے علاوہ اہم کتابیں بھی لکھی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، معاشرے پر عدالت کی حاکمیت اتنی ہی اہمیت ہے کہ جب حق حاکم اور عدالت حکم فرما ہو تو کسی پر سوء زن کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر ظلم کی حاکمیت ہو تو جب تک مطمئن نہ ہو جائے حسن زن کرنا صحیح نہیں ہے۔ جب ایسا زمانہ آ جائے جس پہ عدل کو ظلم پر غلبہ حاصل ہو تو کسی پر بدگمانی کرنا حرام ہے، یہاں تک کہ یہ بات ثابت ہو جائے، اور جب ایسا زمانہ آ جائے کہ ظلم عدل کو عدل انصاف پر غلبہ حاصل ہو تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھے یہاں تک کہ یہ بات معلوم نہ ہو جائے۔ متوکل عباسی ایک ظالم اہشکن اور بدگمان انسان تھا۔ امام نے اس کی ان صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا، جس کے ساتھ تم نے تلخی کی ہے اس سے خوبی طلب نہ کرو، اور جس کے ساتھ تم نے غداری کی ہے اس سے وفاداری نہ مانگو، اور جس نے تم بدگمان ہو اس سے خیرخواہی کی خواہش نہ کرو، کیونکہ دوسرے کا دل تیرے بارے میں وہی ہے جو تیرا دل اس کے بارے میں ہے۔ بہت سے گناہ نعمتوں کو ظاہر کر دیتے ہیں جبکہ نیکیاں نعمتوں کو برقرار رکھتی ہیں، اور شک ان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ مشکلات، مسائل اور پریشانیوں کی دلدل میں انسان اپنی زندگی کی جانب نگاہ کرے کہ گناہ کتنے انجام دیے اور نیکیاں کتنی، اور پھر نتیجہ نکالے کہ ان مسائل اور مشکلات کا ذمہ دار کون ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا اگلا پروگرام، ایرانی فن تعمیر۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں تا شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر ہیں، امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، دیواروں پر نقش و نگار ایک ایسی روش ہے کہ جسے ابتدائی انسانوں سے لے کر 21ویں صدی تک کے انسانوں نے اسے علامت کی صورت میں مختلف مفاہیم کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ دیوار پر نقش و نگار اور وال پینٹنگ ایک فن ہے کہ جو ایران میں ایک طویل تاریخ اور دیرینہ خدمت کا حامل ہے۔ ایران میں صحرائی اور پہاڑی علاقوں میں انسانوں کے غاروں میں زندگی گزارنے کے وقت سے لے کر تاریخی دور تک، اور اسی طرح اسلامی عہد کے ساتھ ساتھ ایران کے مختلف علاقوں میں دیوار پر نقش و نگار کے متنوع نمونوں کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ دیوار پر نقش و نگار کا کام عمارتوں کی اندرونی یا بیرونی سطحوں اور دیواروں پر بڑی سائزوں میں کیا گیا ہے۔ ایران میں دریافت ہونے والے نقاشی کے قدیمی ترین آثار میں 8000 سال قبل مسیح سے متعلق نقش و نگار ہیں کہ جو لورستان کے علاقے کوہ دشت میں ہیں۔ اس پینٹنگ میں تیر و کمان کے ساتھ جنگ اور گھوڑوں، پہاڑی بکریوں اور کتوں جیسے حیوانوں کے شکار کو دکھایا گیا ہے۔ یہ پینٹنگز سادہ اور ابتدائی روش کے ساتھ سیاہ رنگ اور تھوڑے زرد رنگ کی ترکیب سے غار میں رہنے والے انسانوں کے توسط سے بنائی گئی ہیں۔ مات قوم کی جس کا تعلق 800 سال قبل مسیح سے ہے کے زمانے کی پینٹنگز کے بہت کم آثار باقی رہ گئے ہیں۔ یونانی مورخ ہردوت نے مات قوم کے دارالحکومت اکبتان یا قدیم نام حکمتانہ کی دیواروں کے رنگارنگ ہونے کے بارے میں تاریخ کی اپنی کتاب میں کچھ مطالب لکھے ہیں۔ ہخامنشیوں کے دور میں بھی دیوار پر نقش و نگار کا رواج تھا، اور 6ویں سے 4ویں صدی قبل مسیح تک کے ایرانی نقاش اور مصور زیادہ تر کھلتے ہوئے اور شفاف رنگوں، خاص طور پر زرد، نیلے، سنہرے، ہرے اور لال رنگوں کا استعمال کرتے تھے۔ اشکانیوں کے دور کی چہرے کی پینٹنگز دیواروں پر باقی رہ گئی ہیں۔ ایرانی نسلی ثقافت اور افسانے ان کی پینٹنگز کے سب سے اہم موضوع ہیں۔ ساسانیوں کے دور کی بھی باقی ماندہ متعدد پینٹنگز سمرقند، نشاپور اور شوش جیسے شہروں میں دیکھی جا سکتی ہیں، اور رنگوں کے امتزاج اور لائنوں کے توازن کے لحاظ سے یہ ہم آہنگ اور خوبصورت ہیں۔ لیکن اسلام کی ابتدائی صدیوں میں دیواروں پر بنے نقش و نگار میں زیادہ تر گھوڑے پر سوار شکار کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے۔ صفویہ دور میں یورپ کے ساتھ ایرانیوں کے اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کے بعد ایرانی فنکار بتدریج دوسرے ممالک میں مصوری کے فن سے آشنا ہو گئے۔ یہی امر اس بات کا باعث بنا کہ عمارتوں پر نقاشی کی روشوں میں تبدیلی آ گئی۔ ان پینٹنگز میں روزمرہ کی زندگی، سماجی مضامین اور یورپ کی تصاویر پر مشتمل مضامین یا ان یورپیوں کی تصاویر کو جو ایران آئے ہوئے تھے کو منعکس کیا گیا۔ ان پینٹنگز میں بہشت، خوابوں کے باغات، اسلامی نقوش اور بلبوٹوں کی جگہ حقیقت پسندی، دنیاوی مضامین اور ظاہری جلووں کو مجسم کیا جانے لگا۔ قاجاریہ دور میں نقاشی اور پینٹنگز ایران کے مختلف علاقوں میں بنائی گئی، درباری عمارتوں، محلوں، اشرافیہ اور سرکاری عمارتوں کا ایک جز تھی۔ ان پینٹنگز کا موضوع تاریخی واقعات، ادبی داستانیں، افسانے اور بعض مذہبی واقعات اور شخصیات ہوتی تھیں، اور زیادہ تر یہ پینٹنگز قدرتی نقوش کے پیرائے میں بنائی جاتی تھیں۔ اس زمانے کے کام یورپی اور روسی مصوروں کے کاموں کے ساتھ ایرانی پینٹنگ کے طرز کا ایک مجموعہ تھے۔ ان پینٹنگز میں تیز اور روشن رنگوں کا امتزاج نظر آتا ہے۔ تہران میں کاخ گلستان، کرج میں کاخ سلیمانیہ اور قزوین میں چہل ستون وہ تاریخی عمارتیں ہیں جن میں دیوار پر بنائے گئے نقش و نگار کے آثار موجود ہیں۔ درحقیقت پینٹنگز ایسی ڈیزائنوں میں تبدیل کی گئیں کہ جو زیادہ تر دربار کی شاہانہ اور عیش و آرام کی زندگی سے متعلق تھیں، اور ان میں ہنر مندوں کی ذہنی خلاقیت اور معنویت کا اثر بہت ہی کم دیکھا جاتا ہے۔ قاہرہ یونیورسٹی میں اسلامی ہنر اور معماری کے آئرلینڈ کے پروفیسر برنارڈ اوکن نے اسلام کے بعد ایران کی معماری کے بارے میں متعدد کتابیں تحریر کی ہیں۔ وہ ایرانی فن تعمیر میں دیوار پر نقش و نگار کے بارے میں لکھتے ہیں، افغانستان میں سلطان محمود غزنوی کے کاخ کے ویرانوں میں دیوار پر بنے منفرد نقش و نگار کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جو اس وقت نابودی کے دہانے پر ہے۔ تاریخی و ادبی مضامین میں اس کاخ اور اس کے اندر کی معماری اور رنگوں کے تنوع کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور ہم ان آثار کے کچھ باقی ماندہ حصوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ رنگوں کا امتزاج اور ان پر بنائے گئے خطوط واقعاً حیرت انگیز ہیں۔ انہوں نے ایرانی معماری میں دیوار پر نقش و نگار کے استعمال کے اعلیٰ ترین نمونے کے طور پر اصفہان میں صفویوں کے محلوں کا نام لیا ہے۔ وہ پینٹنگ کو عمارت کی اندرونی فضا کے لیے بنیادی عنصر قرار دیتے ہیں۔ وہ ان پینٹنگز میں روشنی اور رنگ کے بہترین امتزاج کو ایرانی معماری کی جملہ تخلیقی صلاحیتوں میں قرار دیتے ہیں۔ ایران میں عمارتوں کی دیواروں پر نقش و نگار کا تعلق ہمیشہ ثروت مند طبقے اور حکومتی خاندانوں سے نہیں رہا ہے۔ دیوار پر پینٹنگز کا کام صفویہ اور قاجاریہ دور میں عوام کے درمیان بھی رائج رہا ہے۔ یہ پینٹنگز قدرتی نقوش کا آئینہ دار تھیں اور دیواروں پر تیل کے پینٹ کے ساتھ بنائی جاتی تھیں۔ اس طرح سے پبلک مقامات اور عوامی عمارتوں جیسے حمام اور مقبروں اور اس جیسی جگہوں پر پینٹنگز کی روش کو انجام دینے کی زمین فراہم ہوئی۔ کرمان میں حمام گنجی علی خان صفیہ دور میں بنایا گیا ہے اور اس میں دیوار پر نقش و نگار کا ایک اہم ترین کام موجود ہے۔ یہ پینٹنگ ایران میں عمومی مقامات پر دیوار پر نقش و نگاری کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ دیواروں پر جانوروں، انسانوں اور گلبوٹوں کے جو نقوش ہیں وہ جنگ و رزم اور ہاتھی، ہرن اور خرگوش جیسے حیوانوں کے شکار کی روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ انار اور سنوبر کے درختوں کے ساتھ ہی گلبوٹے بنائے گئے ہیں اور سجاوٹ کے طور پر 6 پتیوں والے پھول اس حمام کی دیوار اور چھت کے تمام حصوں میں قابل مشاہدہ ہیں۔ البتہ اس قسم کی پینٹنگز کے دیگر دلچسپ نمونے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو مختلف ادوار کے فنکاروں اور ہنرمندوں کی جدت عمل کا آئینہ دار ہیں۔ مثال کے طور پر وہ حمام کی جو شاہ عباس نے شہر مشہد میں تعمیر کروایا تھا، اس میں عامیانہ پینٹنگ کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس پینٹنگ میں کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں جبکہ ان کے سر انسانوں کے نہیں ہیں اور اس کی جگہ پر پرندے یا سانپ کی تصویر بنائی گئی ہے۔ 10ویں صدی ہجری کے ایرانی شاعر ابدی بیگ شیرازی نے اپنے فارسی اشعار میں شہر قزوین کے محلوں اور عمارتوں کی دیواروں پر بنے نقش و نگار کی تعریف بیان کی ہے۔ انہوں نے اپنے اشعار میں کمروں کی دیواروں پر بنے ایرانی رومانٹک مجموعہ تصاویر کی جانب اشارہ کیا ہے۔ یہ تصاویر خسرو، شیرین، کوہ بستون، محفل عیش و نوش اور شکارگاہ اور چوگان بازی یا پولو اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان سے متعلق ہیں کہ جو انتہائی خوبصورت انداز میں بنائی گئی ہیں۔ اصفہان میں چہل ستون اور عالی قاپو محلوں کی دیواروں پر بنی تصاویر سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ عمارتوں کی اندرونی سطحوں پر سجاوٹ کے لیے دیوار پر نقش و نگار کا کام وسیع پیمانے پر کیا جاتا رہا ہے۔ بعض محققین من جملہ فرانس کے محقق اینڈرے گدار نے کہا ہے کہ ایرانی فنکاروں کے ساتھ ہی ہالینڈ کے فنکاروں نے بھی عالی قاپو اور چہل ستون کے محلوں کی بعض تصاویر اور نقوش بنائے ہیں۔ بہت سے ادوار میں جنگوں اور فوجی لڑائیوں کے سبب ہنر و فن کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے مناسب مواقع فراہم نہیں تھے، لیکن ہر صورت میں دیوار پر نقش و نگار کے کام کے مخصوص طرفدار موجود تھے۔ اس کی مثال اصفہان کے چہل ستون محل میں جنگ کرنال میں نادر شاہ افشار کی کامیابی پر مبنی بنائی گئی بڑی تصویر ہے۔ یہ تصویر ملا صادق نے تیل کے ساتھ پینٹ سے بنائی ہے اور اس میں لباسوں اور جنگی ساز و سامان کا واضح طور پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ سامن، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو،
باقی کا یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے عام ہے یہ امامِ خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد
قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ٹرمپ کے خط کا جائزہ لے کر جواب دیا جائے گا، لیکن اگر جارحیت کی گئی تو ہمارا جواب فیصلہ کن ہوگا، ترجمان وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس۔ یمن کے خلاف جنگ کا دائرہ وسیع کیا گیا تو سنا بھی دشمن کے جنگی جہازوں کو نشانہ بنائے گا اور ڈٹ کر مقابلہ کرے گا، امریکہ کو یمنی عوام کے رہبر کا انتباہ۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے 3 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑا کے جنگل میں سیکیورٹی دستوں اور عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے خط و کتابت پر ہمارا جواب مکمل جائزہ لینے کے بعد مناسب طریقے سے دیا جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے شمسی سال 1403 کی اپنی آخری ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خط کی تفصیلات کے حوالے سے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ اس پیغام کو ہم ابلاغیاتی بنانا نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا میں جو کچھ شائع ہوا ہے وہ زیادہ تر قیاس آرائیوں پر مبنی ہے، تاہم خط کا متن امریکی صدر کے عام بیانات سے جدا نہیں ہے، اور اس خط و کتابت پر ہمارا رد عمل تحقیقات مکمل کرنے کے بعد مناسب طریقے سے دیا جائے گا۔ اس سوال کے جواب میں کہ یمن پر فوجی حملوں کے بعد امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف کیے جانے والے دعووں اور دھمکیوں پر ایران کا رد عمل کیا ہے، وقائی نے کہا کہ ہم ایران کی علاقائی سالمیت، سلامتی اور قومی مفادات کے خلاف کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیں گے اور اس میں لیت و لال سے کام نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے شجاع بہادر عوام کے اقدامات کو دوسروں سے منسوب کرنا گزشتہ 20 مہینوں میں اپنی ناکامیوں کی تلافی کا ایک طریقہ ہے۔ یمنی عوام اور یمنی حکومت آزادانہ طور پر فلسطین کی حمایت میں فیصلہ کر رہے ہیں اور جو اقدامات ضروری سمجھتے ہیں اسے انجام دے رہے ہیں۔ یمن پر امریکی فوجی حملے کے حوالے سے ایک اور سوال کے جواب میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یمن پر امریکی فوجی حملہ، جو بدقسمتی سے پہلی بار نہیں ہے، یقیناً ایک جرم ہے اور اس کی مذمت کی جاتی ہے کیونکہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے تمام اصولوں اور معیارات کی خلاف ورزی ہے، اور عالمی برادری، اسلامی ممالک اور اسلامی تعاون تنظیم کو اس سلسلے میں فوری اقدام کرنا چاہیے۔ امریکہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغام کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ سے موصول ہونے والے پیغامات انتہائی متضاد ہیں، یعنی ایک طرف مذاکرات اور بات چیت کے لیے آمادگی کا اظہار کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف مختلف تجارتی اور پیداواری شعبوں پر بڑے پیمانے پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ بنیادی طور پر سفارتی گفت و شنید کے آداب و تقاضے ہوتے ہیں اور اس میں اہم یہ ہے کہ آپ مد مقابل کے مفادات اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں اور مساوی نقطۂ نظر سے دیکھیں۔ امریکہ نے گزشتہ 10-15 برسوں میں اپنے کسی بھی وعدے پر عمل نہیں کیا ہے اور وہ مذاکرات کو محض ایک سیاسی، تشہیراتی اور نفسیاتی ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس کا مقصد مسائل کا حل نہیں ہوتا، چنانچہ امریکہ کے اس متضاد رویے کے مقابلے میں ہمارا بھی جواب واضح ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے رکن علاء الدین بروجردی نے یمن پر امریکی حملے کو کھلی جنگی جارحیت قرار دیتے ہوئے اس کی بھرپور مذمت کی ہے۔ علاء الدین بروجردی نے یمن پر امریکی حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم یمن کے مظلوم، نہتے اور روزہ دار عوام پر امریکہ اور برطانیہ کے نئے حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ و برطانیہ کا یہ اقدام جنگی جرائم کا مصداق ہے جو وہ طفل کش صہیونی حکومت کی بالواسطہ اور براہ راست حمایت کے تحت یمن کی مظلوم قوم کے خلاف انجام دے رہا ہے۔ بروجردی نے کہا کہ یمن کے اقدامات غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم اور نسل کشی روکنے، نیز ان کے ظالمانہ محاصرے کا سلسلہ ختم کرانے کے لیے ہیں، لہذا ان کے اقدامات گراں قدر اور دفاعی ہیں۔ یمن کی مسلح افواج نے امریکہ کے ٹرومین جنگی بحری جہاز پر 18 کروز میزائل اور بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے بتایا ہے کہ امریکہ نے یمن پر وسیع حملہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے یمن کے دارالحکومت صنعاء اور 7 دیگر مختلف علاقوں پر 47 بار حملے کیے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان کے مطابق امریکہ نے یمن کے خلاف اپنی تازہ جارحیت میں 10 عام شہریوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ اعداد و شمار ابتدائی ہیں اور ممکن ہے شہید اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بڑھ جائے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اسی کے ساتھ امریکی جنگی بحری جہاز ٹرومین اور اس کے ہمراہ موجود چند دیگر جنگی بحری جہازوں کے خلاف خصوصی آپریشن کی خبر دی ہے۔ یمنی عوام کے رہبر نے یمن پر حملے جاری رکھنے کی جانب سے امریکہ کو خبردار کیا ہے۔ یمن کے عوامی رہنما عبد الملک بدر الدین الحوثی نے اپنی ایک تقریر میں کہا ہے کہ امریکہ نے صہیونی دشمن کی حمایت میں یمن پر حملہ کیا ہے، جس کے جواب میں یمنی فوج نے امریکی طیارہ بردار جہاز کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ حملے جاری رہے تو مزید آپشنز میز پر ہیں جن کا رخ کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے خلاف جنگ کا دائرہ وسیع کیا گیا تو سنا بھی دشمن کے جنگی جہازوں اور بحری بیڑوں کو نشانہ بنا کر ڈٹ کر امریکہ کا مقابلہ کرے گا۔ عبد الملک بدر الدین الحوثی نے یمن میں امریکہ کے ہاتھوں عام شہریوں کے قتل عام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہماری مسلح افواج نے امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی شروع کر دی ہے، جس کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یمن پر امریکہ کی جارحیت جاری رہے گی۔ تحریک انصار اللہ نے امریکہ کے سامنے استقامت پر تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر 10 لاکھ حملے بھی ہوئے تب بھی یمن میدان سے بھاگنے والا نہیں ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ عبد الرحمن النومی نے کہا کہ ملت یمن غزہ کی حمایت میں ثابت قدم رہے گی اور اپنے موقف سے ذرہ برابر بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی قوم غزہ پٹی کے باشندوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی، چاہے ہم سب شہید ہو جائیں۔ میڈیا ذرائع نے صہیونی حکومت کے ڈرون حملوں میں غزہ پٹی میں 3 فلسطینی شہریوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ الجزیرہ چینل کی رپورٹ کے مطابق غزہ پٹی میں واقع وادی غزہ کے علاقے میں صہیونی حکومت کے ڈرون حملے کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ صہیونی فوج نے چند روز قبل بھی شمالی غزہ پٹی کے بیت اللہیہ شہر میں ایک ڈرون حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 3 صحافیوں سمیت 9 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ یہ حملے ایسی حالت میں انجام پا رہے ہیں کہ غزہ جنگ بندی معاہدہ اس وقت عمل درآمد کے دوسرے مرحلے میں ہونا چاہیے تھا، تاہم صہیونی حکومت کی خلاف ورزیوں کی بنا پر ایسا نہیں ہو سکا۔ شام میں انسانی حقوق کی تنظیم نے لبنان سے ملحقہ سرحد پر شام کی عبوری حکومت کی فورسز کے 4 اہلکاروں کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ شام میں انسانی حقوق کی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ لبنان کے ساتھ ملحقہ سرحد پر شام کی عبوری حکومت کی وزارت دفاع کی فورسز اور مسلح عناصر کے درمیان جھڑپوں کے دوران 4 شامی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز بھی الجزیرہ نے اعلان کیا تھا کہ شام کی عبوری حکومت سے وابستہ 3 فوجی شام اور لبنان کی سرحد پر حمص کے مضافات میں مسلح افراد کے ساتھ جھڑپ میں مارے گئے ہیں۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے 3 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس کی سماعت کی، جس میں عدالت نے مراد سعید، حماد اظہر اور فرخ حبیب کو اشتہاری قرار دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 3 ملزمان کو مسلسل غیر حاضری پر اشتہاری قرار دیا، جبکہ واثق قیوم عباسی، راجہ بشارت اور غیر حاضر کارکنان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ دریں اسنا خبر ہے کہ ملکی سلامتی سے متعلق میٹنگ میں شرکت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ تذبذب کا شکار ہے۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوگی، جبکہ پارٹی کے صوبائی صدر جنید اکبر کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو قومی سلامتی کمیٹی سے متعلق آگاہ نہیں کیا گیا اور بانی پی ٹی آئی کی مشاورت اور ان کے فیصلے کے بغیر کسی بھی کمیٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے ایک جنگلی علاقے میں جھڑپ میں ایک عسکریت پسند کے مارے جانے کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ جھڑپ پیر کی صبح اس وقت شروع ہوئی جب سیکیورٹی اہلکاروں نے کپواڑہ کے ایک جنگلی علاقے میں سرچ آپریشن شروع کیا۔ کشمیر زون پولیس کا بتانا ہے کہ آپریشن جنگل میں عسکریت پسندوں کے چھپے ہونے کی اطلاع پر انجام دیا گیا۔ آخری اطلاع ملنے تک آپریشن جاری تھا، جس میں بعض رپورٹوں کے مطابق ایک عسکریت پسند مارا گیا، لیکن پولیس نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اسلامی استقامتی تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے مشرق وسطی کے لیے امریکی ایلچی کے بیانات پر رد عمل میں کہا ہے کہ دھمکیوں سے امور مزید الجھ جائیں گے۔ حازم قاسم نے امریکی ایلچی اسٹیو ویٹکوم کے اس بیان کے جواب میں کہ حماس کی جانب سے ہماری تجویز کا جواب ناقابل قبول ہے اور انہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے حوثیوں کے ساتھ کیا کہا ہے، ان دھمکیوں سے امور مزید پیچیدہ ہو جائیں گے اور اس سے سمجھوتے پر عمل درآمد کے لیے مناسب ماحول اور علاقے میں امن و امان قائم ہونے کی زمین ہموار نہیں ہوگی۔ حازم قاسم نے کہا کہ حماس کی تاکید ہے کہ ایسا سمجھوتا موجود ہے جس پر سب نے دستخط کیے ہیں، اور یہ سمجھوتا امریکہ اور اس کے ایلچیوں من جملہ ویٹکوف کے توسط سے انجام پایا ہے۔ ایک صہیونی محقق نے امریکی عوام اور ڈیموکریٹ کے درمیان اسرائیل کی حمایت میں شدید کمی کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے فیصلہ کرنے والے عناصر اس مسئلے کی رائے حل تلاش کریں۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی محقق اور قلمکار شوقی فریڈمین نے ایک مقالے میں امریکی عوام میں صہیونی حکومت کی حمایت میں شدید کمی کا جائزہ لیا ہے۔ اس صہیونی محقق نے لکھا ہے کہ اگرچہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگرچہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے باہر کی حقیقت حکومت سے زیادہ حمایت کرتے ہیں، یہ صہیونی قلمکار لکھتا ہے کہ امریکی عوام میں صہیونی حکومت کی حمایت میں کمی اور فلسطینیوں کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے۔ صہیونی روزنامے ماریو کی رپورٹ کے مطابق گیلپ سروے کے مطابق، جو امریکہ کا سروے کا معتبر ترین انسٹیٹیوٹ سمجھا جاتا ہے، رواں سال میں امریکی عوام میں صہیونی حکومت کی حمایت کم ہونے کی خبر دی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے حالات حاضرہ کے پروگرام انداز جہاں کا۔ جی ہاں سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے مل کر یمن پر فضائی حملے کیے ہیں، جس میں 100 سے زیادہ عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس جارحیت کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امریکہ اور برطانیہ نے مل کر ایک بار پھر یمن پر جارحیت کی ہے، جس میں حسب معمول جس طرح وہ اپنے حملوں میں عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان حملوں میں بھی عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا اور بعض اطلاعات کے مطابق 130 سے زیادہ افراد اس میں شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جن میں عورتوں اور بچوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہیں۔ یمن کا قصور کیا ہے؟ یمن کا قصور صرف یہ ہے کہ اس نے فلسطین اور غزہ کے مظلوم عوام کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، اور عملی طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ عملی طور پر اگر کسی نے عرب ممالک میں سے فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے تو وہ یمن ہے، اور اسی کی پاداش میں اس پر مصیبتیں بھی نازل ہوئیں، اس پر حملے بھی ہوئے، لیکن اس نے اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ان حملوں، اس جارحیت اور اس کے پس پردہ عوامل اور آئندہ ممکنہ اس کے اثرات اور نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
امریکہ اور برطانیہ نے سنا اور دیگر یمنی شہروں پر متعدد حملے کیے ہیں، جن میں درجنوں بے گناہ شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ ایک امریکی دفاعی عہدیدار نے یمنی فوج کی جانب سے ایک امریکی ڈرون طیارہ مار گرائے جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ اس درمیان یمن کے اعلیٰ سیاسی کونسل نے امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عام شہریوں کو نشانہ بنانا امریکہ کی ناکامی کا ثبوت ہے، لیکن یہ کاروائیاں غزہ کی حمایت سے دستبردار ہونے کا سبب نہیں بنیں گی۔ اعلیٰ سیاسی کونسل نے یمنی عوام کو یقین دلایا کہ جارحیت قوتوں کو سخت اور دردناک جواب دیا جائے گا۔ ایک بیان میں یمن کے اعلیٰ سیاسی کونسل نے مزید کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل بالآخر شکست کھائیں گے، جیسا کہ طوفان الاقصی میں ناکامی کا انہیں سامنا کرنا پڑا تھا۔ یمن کے اعلیٰ سیاسی کونسل نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کے خلاف اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں، کیونکہ ان کے نتائج پوری دنیا پر اثر انداز ہوں گے۔ یمن کے اعلیٰ سیاسی کونسل نے واضح کیا کہ یمن کی سمندری کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک غزہ کا محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا اور وہاں انسانی امداد نہیں پہنچ جاتی۔ یمن کی سیاسی کونسل نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کے فضائی حملے کے بعد بحیرہ احمر میں کشیدگی مزید بڑھے گی اور بین الاقوامی بحری جہاز رانی کی سلامتی کے لیے سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ در یمن کے مختلف شہروں پر امریکہ اور برطانیہ کے فضائی حملوں کے بعد دنیا بھر میں اس حملے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی نے سنا اور دیگر یمنی شہروں پر امریکی اور برطانوی فضائی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ نے بین الاقوامی قوانین کو پامال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ حملہ طفل کش صہیونی حکومت کی حمایت کے سلسلے میں کیا گیا ہے، جس میں بچوں اور خواتین سمیت کئی یمنی شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یمن اور دیگر ممالک کی حاکمیت، اقتدار اعلیٰ اور خود مختاری کی پامالی کا سلسلہ روکنے میں اپنا کردار ادا کرے، جبکہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے ان حملوں کو مجرمانہ کارروائی قرار دیا اور کہا کہ عام شہریوں کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نے بھی یمن پر امریکی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے اسے خطے میں اسرائیلی قبضے کے جرائم کی کھلی حمایت قرار دیا۔ ادھر پاکستان کے ایوان بالا کے رکن سینیٹر علامہ ناصر عباس جعفری نے باضابطہ بیان جاری کر کے یمن کے صوبہ سعدہ و سنا پر امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ اپنے پیغام میں راجہ ناصر عباس جعفری نے ٹرمپ کے حکم پر کی جانے والی اس جارحیت کو غیر منصفانہ اور وحشیانہ قرار دیا اور کہا کہ یہ ایک نئی جنگ نہیں بلکہ یمن پر مسلط کردہ رنج و علم کا تسلسل ہے۔ اس کے باوجود یمنی عوام اپنے مضبوط جذبے کی بنا پر دشمنوں کے سامنے ثابت قدم رہیں گے۔
اس موضوع کے حوالے سے بات چیت کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر حمید رضا اعتمادی کو، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام
جی، بہت شکریہ۔ میں ہندوستان سے جوائن کیا ہے اسکائپ پر جناب محمد احمد قاسمی صاحب نے، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ قاسمی صاحب، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔
بہت بہت شکریہ، مجھے آپ نے ایک بار پھر موقع دیا، انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔
جی بہت شکریہ، تو بات آپ سے ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ قاسمی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ نے مل کے ایک بار پھر یمن پر فضائی جارحیت کی ہے، جس میں 100 سے زائد افراد کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر ہے، جن میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد ہیں، اور قصور صرف یہ ہے کہ آپ فلسطین کی عملی حمایت کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن کا بہت ہی اصولی رخ ہے اسرائیل فلسطین جنگ کے سلسلے میں، اور وہ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اسرائیل کے خلاف انہوں نے اب سے پہلے بھی پچھلے 15-16 مہینے سے جو کارروائیاں کی ہیں وہ پوری طرح سے فلسطین کی مدد کے لیے وہ مسلسل ایک طرح سے جنگ میں ہیں. اور مجھے عجیب یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے سے پہلے یعنی جو پچھلے دور میں بھی جو امریکہ نے مداخلت کی, امریکہ اور برٹین نے دونوں نے مل کر کے, اس سے سبق نہیں لیا. مجھے پینٹاگن کے ایک بڑے سینئر ذمہ دار کا وہ انٹرویو یاد ہے اچھی طرح سے جو امریکی میڈیا میں چھپا اور باقی دنیا بھر میں بھی, کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یعنی اس جنگ میں ریڈ سی کے اندر جو جنگی بیڑا لے کر کے آئے ہوئے کمانڈر تھے انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ دوسری جو ورلڈ وار تھی اس کے بعد سب سے زیادہ ہم نے اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کیا, بڑے خطرے کے درمیان ہم جنگ لڑ رہے تھے. یعنی اور اس سے کئی بار وہاں سے ریڈ سی سے کئی ان کے جنگی بیڑے واپس جا چکے ہیں ناکام ہو کر کے, اور ان کا جو ایک بڑا ڈرون ہے بہت ہی جدید ڈرون جسے کہا جاتا ہے وہ کئی بار تقریباً ایک درجن سے زیادہ وہ ڈرون مار کر کے گرا چکے ہیں. اور اس قوم کے لیڈر سے وہ لڑنے کی ایک طرح سے ناکام کوشش کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب امریکی جنگی بیڑا پہلی بار یمن کے نزدیک آ رہا تھا تو یمن کے ذمہ داروں نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا تھا اور ساتھ میں یہ کہا تھا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت آسانی ہے, جب ہم چاہیں گے مار گرا لیں گے. یعنی وہ ان کا جذبہ, ان کا جو ایک طرح سے انہوں نے بالکل جدید قسم کی ہائپر سونک میزائلوں کا استعمال کر کے جروسلم اور تل اویو تک انہوں نے اب سے پہلے نشانہ بنایا ہے, تو وہ کسی بھی طرح سے کمزور نہیں ہے. اور جس قسم کا جواب دینے کا انہوں نے اشارہ دیا ہے, ایک یعنی پروفیشنل لفظ کا استعمال کیا گیا ہے, اور پین فل یعنی دردناک, اور بہت ہی یعنی پیشہ ورانہ طریقے سے ہم جواب دیں گے. تو ٹرمپ یہاں ایک طرح سے اور زیادہ اپنی جو وہ امیج بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں امن قائم کرنے والے امریکی صدر کے طور پر پہچانا جاؤں, میں ایسی کوشش کر رہا ہوں. یہاں وہ یمن کے عام لوگوں کو, عام شہریوں کو جو نشانہ بنا رہے ہیں وہ قطعی ان کے اس بیان کے بالکل برخلاف ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی طرح سے دیکھیں اس قوم کے لوگوں کو کیسے ہرا سکتے ہیں جو لوگ شہادت کے لیے تیار ہیں. اس جنگ کے دوران تقریباً 16 مہینے کے دوران ہر جمعے کو جتنی بڑی تعداد پروٹیسٹ کرنے نکلتی ہے سنا میں اور تمام شہروں میں, دنیا کی پہلی مثال ہے کہ اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ لگاتار تسلسل کے ساتھ وہ پروٹیسٹ کرنے آتے ہیں. ان کے لیڈر انہیں باقاعدہ اس کے لیے وہ تیار کرتے ہیں اور وہ بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے مسلسل بات کر رہے ہیں. ان کے بالکل ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی جو ایک امیج بن رہی ہے کہ حزب اللہ کمزور ہو گیا, حماس کمزور ہو گیا پچھلے, لیکن یمن کے حوثی انصار اللہ نے اپنے آپ کو مضبوطی سے کھڑا کیا ہوا ہے. اور اس میں غیر معمولی بات اس لیے بھی ہے کہ 2015 سے جو سعودی عرب اور ان کے کچھ اتحادیوں نے, جس میں امریکہ اور اسرائیل بھی شامل تھا, یورپی ممالک شامل تھے, اس جنگ میں انہوں نے سامنا کیا ہے ان تمام طاقتوں کا. اب بھی وہ مجھے لگتا ہے جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے وار ہارڈنڈ, یعنی وہ پوری طرح سے مضبوط جنگ کے لیے تیار ہمیشہ اس حالت میں ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ کوئی زیادہ دن ٹک پائیں گے. بالکل ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے جیسے غزہ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے قبضے میں آئے اور ہم وہاں پر مڈل ایسٹ کا ریویرا بنا دیں, اور اب آخری بیان یہ کہتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے کہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکالا جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ انہیں اپنا ٹون ڈاؤن جسے کہہ سکتے ہیں, اپنا رویہ بدلنا پڑے گا یمن کے سلسلے میں بھی.
جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا کاظمی صاحب. ڈاکٹر حمید رضا اعتمادی صاحب,
ہم دیکھتے ہیں کہ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ یمن پر جارحیت کی گئی لیکن اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، یمن اپنے موقف پر بھرپور طریقے سے ڈٹا رہا۔ اب ٹرمپ صاحب نے آ کر وہی غلطی دہرائی جو جو بائیڈن نے دہرائی تھی، جو بائیڈن نے کی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے اس اقدام کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے، آپ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت جو اتفاقات ہو رہے ہیں، اس میں اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پولیٹکس میں یہ ایک طرح کا غیر پیش بینی جو ہے وہ عمل ہے، اور دوسرے یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو مغربی ایشیا کے ممالک میں یہ اس طرح کی سیاست ان کی ہمیشہ رہی ہے، چاہے وہ بائیڈن جو ہے وہ رہے ہوں چاہے وہ ٹرمپ ہوں، جبکہ ٹرمپ نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مغربی ایشیا سے جنگ کو ختم کر دیں اور امن و امان قائم کریں۔ ابھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یوکرین کے بارے میں انہوں نے یہی بیان کیا تھا، لیکن کچھ ایسے اتفاقات ہوئے ہیں جس نے امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 1.5 برسوں سے اسرائیل امریکہ کی مدد سے اور کچھ مغربی ممالک کی مدد سے لگاتار جو ہے وہ فلسطین میں غزہ کی جنگ میں بزی رہا ہے اور اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے، اور جس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہر طرح کے ظلم کرنے کے باوجود ان کے ہاتھوں کچھ نہیں لگا، پوری طرح سے یہ خالی ہاتھ ہیں اور یہ مجبور ہو گئے کہ ان کو جنگ بندی کرنی پڑی، جبکہ امریکہ جو ہے وہ پوری طرح سے اسرائیل کی حمایت کر رہا تھا، مغربی ممالک بھی کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہے تھے، تمام انہوں نے اپنے حربوں کا استعمال کیا، تمام طاقت کا استعمال کیا کہ کسی بھی طرح سے استقامت کو جو ہے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں اور غزہ میں حماس کو شکست دے سکیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جنگ بندی کے بعد جس طرح کے حالات ہوئے ہیں، قیدیوں کا جو تبادلہ ہوا ہے جیسا آپ نے دیکھا ہے، چاہے وہ حزب اللہ آج لبنان میں جو سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کے نماز جنازے میں، تشہیر جنازے میں جس طرح سے لوگوں نے شرکت کی اور جس طرح سے غزہ کی جو تصویریں سامنے آئی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کہیں بھی ایسا محسوس کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ استقامت کو کہیں بھی کوئی ضربہ لگا ہو یا کمزور پڑا ہو۔ آج بھی استقامت جو ہے پوری طرح اپنی مضبوطی ساتھ کھڑے ہوا ہے اور ان تمام سامراجی طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے۔ آپ خود یہ چیز دیکھیں کہ اگر آپ جس طرح سے شام کے حالات ہوئے، وہاں پر جو عام طور سے جو دہشت گرد جن کو امریکہ قرار دیتا تھا، جو جن کو آپ مغربی والے کا دہشت گرد قرار دیتے تھے، ان کو دوبارہ سے وہ حکومت میں لائے، یہ ایک طریقے سے غاصب صہیونی حکومت اسرائیل امریکہ اور مغربی ممالک کی مدد سے پوری طرح سے مغربی ایشیا میں اپنے منصوبوں کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب جو حالات ہیں وہ کافی الگ ہیں۔ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ دیکھا سوچا جا رہا تھا کہ ٹرمپ نے جس طرح کے دعویٰ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ جنگ کے مخالف ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی وہی کام اپنا جاری رکھا، انہی جارحیت کو جاری رکھا جس کو بائیڈن انجام دے رہے تھے۔ آپ خود دیکھیں کہ غور کریں آپ کہ ٹرمپ تو ایک طرف زیلنسکی کے کہتے ہیں کہ ہمارے سابق احمق صدر، یعنی ان کا کہنا تھا، بائیڈن کی طرف اشارہ تھا ان کا، انہوں نے یوکرین کی اربوں ڈالر کی مدد کی جو کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن اگر دوسری طرف آپ غور کریں تو یہ پوری طرح سے جو امریکہ کی سیاست ہے مغربی ایشیا کو لے کر وہ بالکل اسرائیل کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اسرائیل کے منصوبوں کو آگے بڑھانے والی ان کی سیاست ہے، اور وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں اسرائیل کہیں سے کمزور پڑے، اور اس کے لیے انہیں چاہے جتنا بھی خون بہانا ہو بہائیں گے، چاہے وہ بچوں کا ہو، چاہے وہ خواتین کا ہو، چاہے جس کا بھی ہو، ان کے لیے اس خون کا جو ہے وہ بچوں کا خون، مظلوموں کا خون، ان کے لیے عام انسانوں قتل عام کرنا کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. آپ خود دیکھیں کہ آپ غزہ میں جب جو ہے وہ پوری طرح سے اسرائیل ظلم ہر طرح کے ظلم ادا کر رہا تھا اور پوری طرح سے اس وقت جو ہے وہ انصار اللہ یعنی یمن کی جو انصار اللہ تحریک ہے وہ سامنے آئے. اس نے کہا جب تک اس غزہ کی گھیرا بندی ختم نہیں کی جائے گی, اس کا محاصرہ ختم نہیں کیا جائے گا, تب تک ہم اسرائیل اور امریکہ کی کوئی بھی کشتی یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے. یہ ایک طریقے سے یمن کی استقامتی تحریک انصار اللہ نے پوری طرح سے امریکہ اور اسرائیل کے منصوبوں کو نقصان پہنچایا, اس کو پوری طرح سے خطرہ لاحق کیا, اور یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ اور اسرائیل اور برطانیہ پوری طرح سے جو ہے وہ یمن کی استقامتی تحریک سے جو ہے وہ چڑے ہوئے ہیں.
بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. محمد احمد قاسمی صاحب, جی قاسمی صاحب,
جی میں سن رہا ہوں آپ کو.
ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امن کا نعرہ لے کر برسر اقتدار آئے تھے, اور حتیٰ کہ بعض جگہ پر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ امن کے نوبل انعام کے لیے ٹرمپ صاحب امیدوار ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ امن کی باتیں کرتے تھے اور اب جو ہے انہوں نے یمن پر حملہ کر دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو صہیونی لابی بہت مضبوط ہے, کیا صہیونی لابی کا دباؤ ہو سکتا ہے ٹرمپ صاحب پر کہ وہ جو ہے اس قسم کا اقدام کریں؟
یقینی طور پر وہ دباؤ اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے وہ یوکرین میں اپنا رخ اپنائے ہوئے ہیں اس سے بالکل مختلف رخ ان کا فلسطین سے متعلق ہے, اور وہ اسی طریقے سے اسی ایگریسو حملہور طریقے سے کام کر رہے ہیں, اور امریکہ اسرائیل کے تمام گناہوں کو یہ کہہ کر کے قبول کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. تو یہ بالکل نوبل انعام تو انہی لوگوں کا ہوتا ہے, اتنے حملوں کے بعد بھی نوبل انعام یہ لے لیں تو کوئی اس پہ کوئی تعجب نہیں کیا جا سکتا. نوبل انعام تو اصل میں ایک وہ اپنی پسند کے لوگوں کو دیتے ہیں, اور وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. یہ اب لاکھوں لوگوں کا قتل کرنے کے بعد بھی انہیں نوبل انعام مل جائے تو اس پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے. لیکن اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ امریکہ کے اندر خود اس حملے سے پہلے جو رپورٹیں آ رہی تھیں وہ یہ تھی کہ یمن کی طرف سے حملے بڑھ سکتے ہیں امریکی انٹرسٹ کے خلاف, اور یہ خطرہ وہ باقاعدہ محسوس کر رہے تھے, اس قسم کی رپورٹیں آ رہی تھیں. اور اب وہ ظاہر ہے خطرہ اور زیادہ بڑھا ہے چونکہ اب انہوں نے حملہ کر دیا, اور اس حملے کا جواب ضرور ملے گا اس کا ہمیں یقین رکھنا چاہیے. تو بہت زیادہ امکان اس کے ہیں کہ اس ادھر یوکرین میں تو وہ جنگ بند کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن وہ جو مڈل ایسٹ کا نیا نقشہ بنانے کا جو دماغوں پہ خناس ہے, جو ایک طرح سے ان کے ذہن میں یہ ایسا ہے کہ اگر ابھی نہیں تو کبھی نہیں, تو تقریباً اس حالت میں وہ ہیں. اور یہ غصہ بھی ہے کہ یہ ایران کے راستے پر چلنے والا یہ پورے علاقے میں جو ایکسس آف ریزسٹنس بنا ہے وہ تو بہت بڑی تباہی ان کے پورے پلان کے خلاف لے کر کے آیا ہے. انہیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید سیریا میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے تو وہ گریٹر اسرائیل بنے گا اور بنا لیں گے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں اس میں ان کی ہار بالکل صاف نظر آ رہی ہے, اور اس میں ان کو کہیں بھی کامیابی نظر نہیں آتی. خود نارتھ اسرائیل جو مقبوضہ علاقہ ہے اس میں ابھی بھی لوگ واپس نہیں جا کر کے بسنا چاہتے. غزہ کے آس پاس کی بستیاں جو یہودیوں کی خالی ہوئی تھیں وہ اس میں لوگ آ کر کے نہیں رہنا چاہتے. مسجد الاقصی میں جمعے کی نماز میں 80,000 لوگوں کی موجودگی, اتنے تمام خطرات کے باوجود آپ ویڈیوز دیکھیے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, دھکے مکے دیے جا رہے ہیں, نہ انہیں پہنچنے دیا جائے, اس کی تمام کوششوں کے باوجود لوگ مسجد الاقصی پہنچ رہے ہیں. تو یہ جو جوش ولولہ ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کو یہ کسی بھی طرح سے ٹھنڈا کر پائیں گے, خاموش کر پائیں گے. اسرائیل کے اندر خود ان کی نظر میں, ان کے لحاظ سے بہت بڑی کئی طرف سے مصیبتیں ہیں. ان کے نتن یاہو کا سیاسی کیریئر ختم ہوتا نظر آ رہا ہے, چونکہ اب وہاں کے لوگ, خاص طور پر جو حماس کی قید میں اسرائیلی ہیں, ان کے جو گھر والے ہیں وہ ڈائریکٹ اب ٹرمپ کو خط لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری سرکار نے تو ہمیں بے سہارا چھوڑ دیا, اب آپ ہی ہماری مدد کیجئے. تو یہ ایک غیر یقینی سی حالت میں پینڈولم جسے کہتے ہیں, وہ پینڈولم جیسی حالت ہو چکی اسرائیل کی, کدھر جائے, کہاں جائے, کہاں سے کامیابی ملے گی. اور وہ لوگ جو بہت سکون کی زندگی کا خواب دیکھ کر کے آئے تھے مقبوضہ فلسطین میں, ان کی وہ خواب چکنا چور ہو گئی, اور بڑی تعداد میں لوگ واپس جا چکے ہیں, اور اس حد تک انہیں کرنا پڑا ہے کہ ایئرپورٹ پر راستے روکے ہیں لوگوں کے نہ جائیں.
جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر اعتمادی صاحب. ہم نے دیکھا کہ یمن نے یہ جو اقدام کیا بحیرہ احمر میں جو اسرائیل کی طرف جانے والے بحری جہاز ہیں ان کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے اس نے 4 دن کی مہلت دی کہ غزہ کے جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کے لیے جو امدادی سامان آ رہا ہے اگر اسرائیل نے اس پر سے پابندی نہ ہٹائی تب ہم ان جہازوں کو نشانہ بنائیں گے. تو امریکہ بجائے یہ کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے کہ وہ امدادی سامان غزہ جانے دے, اس نے بجائے وہ کام کرنے کے یمن پر ہی حملہ کر دیا.
دیکھیے اسرائیل بالکل یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ جنگ بندی ہو, کسی بھی طرح سے صلح ہو, اس لیے کہ وہ اس کا وجود ہی جو ہے وہ اس پورے علاقے کو ناامن بنانا ہے. وہ ہم پوری طرح سے اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ یہ کوئی جنگ جاری رہے, لوگوں قتل عام کرتا رہے. اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ ہے, مغربی ممالک بھی اس کی لگاتار حمایت کر رہے ہیں, تو وہ اس بات سے پوری طرح سے یعنی بے فکر ہے کہ وہ کسی امریکہ یعنی کسی کو بھی قتل کرے, کسی بچوں کا خون بہائے, کسی کا بھی کسی بھی بین الاقوامی قانون کو جو ہے پہلو ترے لون دے, اس کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں ہونے والی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حالیہ دنوں میں بھی اور ہمیشہ یعنی ماضی میں بھی حال میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی امریکہ نے کسی کے اوپر حملہ کیا ہے یہ اس کی یعنی صورتحال رہی ہے, کبھی بھی کسی امن کے لیے اس نے کہیں اپنے حملہ نہیں کیا, بلکہ اپنے اقتصادی مفاد کو در نظر میں رکھتے ہوئے حملہ کیا ہے. اور اسی طرح یا یہ کہ صہیونی غاصب صہیونی حکومت کو بچائے رکھنے کے لیے اس نے حملہ کیا, یہ پوری طرح سے صاف ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ استقامت نے اپنی پوری طاقت دکھائی ہے, امریکہ استقامت نے اپنی موجودگی یعنی اس کے وجود کا اثر پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے. اور جب یہ کہ امریکہ جب یہ چاہ رہا تھا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ 2 سال تک ٹرمپ 2 برسوں تک ٹرمپ کو چاہیے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں جو ہے وہ اقتصادی پائیداری اگر چاہتے ہیں تو ان کو 2 برسوں تک اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے اور اب ان جنگوں سے ان کو دور رہنا چاہیے. اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ استقامت کو ان حملوں سے ڈرا دیں گے تو بالکل ناممکن بات ہے, بلکہ یقین جانیے کہ جو بھی خطرات اور ابھی جو ان کے امریکی چھاونیوں کو جو امریکی بیس ہیں آرمی بیس ہیں ان کے اوپر بھی پوری طرح سے خطرے منڈرا رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں ہم اور آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ یہ جو یمن کے استقامتی گروہ وہ بالکل جو ہے وہ جوابی کاروائی کرے گا اور ان کے جو مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو چاہیں وہ کریں, آپ جس پر چاہیں حملے کریں, آپ بچوں کو قتل کر دیں, آپ خواتین کو قتل کر دیں, آپ کس کے نام پر یعنی کس بنیاد پر آپ کو یہ اجازت, کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ جس ملک پر چاہیں جب چاہیں حملہ کر دیں, آپ جس کا چاہیں قتل کر دیں, اس کے بعد آپ کسی کو جواب بھی نہ دیں. آپ بھی جواب دے ہوں گے, آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ ممالک جو حقوق انسانی اور حقوق بشر کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کا علم بردار کہنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ تمام ممالک جو ہیں, زیادہ تر ممالک جو ہیں, وہ امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. امریکہ کے جو ظلم ہیں, امریکہ کے جو جرائم ہیں, جو غاصب صہیونی حکومت کے جرم ہیں, جرائم ہیں, اس کے ساتھ جو ہے اس کی حمایت کرتے ہیں. اب ایک طرف, دوسری طرف یہ دیکھیے کہ اب اس وقت جو ہے تھوڑا سے حالات بدل چکے ہیں. اب اس وقت جو ہیں وہ عرب ممالک جو ہیں تھوڑا سا بیک فٹ پر آ چکے ہیں. وہ پوری طرح سے پہلے جس طرح سے ہمیشہ ہاں میں ہاں ملایا کرتے تھے امریکہ کی, اب وہ حالات نہیں دکھ رہے ہیں فی الحال, جس کو ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ ابھی جو ہے کوئی بھی عرب ممالک جو ہے وہ یمن سے پر جیسے جو جنگ نہیں بڑھانا چاہتا, جبکہ ان کی یہ کوشش یہی ہے کہ اگر یمن سے کا مقابلہ کرنا ہے, یمن پر حملہ کرنا ہے, تو ان عرب ممالک میں سے کسی کا سہارا لیا جائے اور وہ جو ہے یمن پر حملہ کرے اور یمن کو ایک جہاں پر بزی رکھے تاکہ یہ اپنا کام جو ہے دوسری طرف سے انجام دیتے رہیں. یہی وجہ ہے کہ شام کے اندر جو حالات پیدا کیا گیا ہے وہ یہی وجہ ہے. اور شام میں جو حالات پیدا کیے اس کے بعد آپ یقین جانیے ان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ شام میں ہی رک جائیں گے, بلکہ ان کا اگلا ہدف جو ہے عراق ہے, ان کا اگلا ہدف جو ہے جارڈن ہے, اس کے بعد ترکیے ہے, پھر ایران بھی ان کا ایران کا ہدف تو ہے ہی. یہ ان تمام سازشوں منصوبوں پر اگر غور کریں تو پوری طرح سے یہ تصویر صاف ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے جو اسرائیل کا مقصد ہے, جس اسرائیل کا منصوبہ ہے, وہ کسی بھی حد پر کسی بھی قیمت پر اس کو پورا کر سکے, چاہے وہ جنگ کے ذریعے ہو, چاہے وہ جتنی بھی زیادہ قتل و غارت اور خون بہایا جائے, لیکن مقصد جو ہے اسرائیل کا ہدف جو ہے اس کو پورا کریں. اور یہ ہم تمام ممالک کو جو اس مغربی ایشیا کے ممالک, ان کو یہ بات کو سمجھنا چاہیے ہوگا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اعتمادی صاحب. محمد احمد کاظمی صاحب,
جی,
ایک طرف تو امریکہ اور برطانیہ نے یمن پر جارحیت کی ہے اور دوسری طرف جو ہے ٹرمپ صاحب نے جہاں پر یمن کو دھمکایا ہے وہیں پر ایران کو بھی دھمکی دی ہے کہ آپ حوثیوں کی امداد کرنا بند کر دیں, اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ہم آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اور آپ کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آئیں گے. تو ٹرمپ صاحب کی ایران کو دھمکی کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
یہ اتنا بڑا مذاق ہے اپنے آپ میں. خود ٹرمپ نے اسرائیلی پرائم منسٹر کی موجودگی میں اوول آفس میں کہا تھا کہ ایران ایک مضبوط ملک ہے ابھی چند ہفتے پہلے, اور جس نے یہ کہا تھا کہ ایران کمزور ہو گیا جرنلسٹ نے اس کا مذاق اڑایا. اور بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ نتن یاہو کی موجودگی میں ایران کی طاقت کو انہوں نے خود تسلیم کیا ہے. تو یہ اور اب بھی جس طرح سے بات کرنے کے لیے خط بھیجا گیا ہے, جس طرح سے وہ ایران سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ دھمکی کا بھی لہجہ اپنایا ہوا ہے, تو یہ ایک عجیب مذاقہ خیز. اصل میں ٹرمپ کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ نے یہ کہا کہ یہ ایک طرح سے بڑا جواری ہے, یہ بہت بڑی بات کہتا ہے, پھر اس کے بعد اس سے کم تر پر ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. خود انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے آرٹ آف میکنگ اے ڈیل, اس میں انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے. تو یہ بڑی دھمکی دیں گے, پھر یہ خود نیچے آ جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ اچھا تو پھر ٹھیک ہے کس طرح سے معاملہ حل ہو. تو ان کی دھمکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ایران بھی اچھی طرح سے جانتا ہے, خود امریکی جانتے ہیں, امریکہ کے پینٹاگن کے وہ ذمہ دار جانتے ہیں جنہوں نے وہ طاقت نزدیک سے دیکھی ہے, اور وہ خود بھی کبھی نہیں چاہتے. اسرائیل نے اب تک کتنی کوششیں کی ہیں کہ کسی طرح سے براہ راست امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ میں لایا جائے, لیکن اینٹنی بلنکن اور جو بائیڈن جیسے لوگ بھی یہ ہمت نہیں کر سکے. اب ٹرمپ بھی ایسی کوئی حماقت مجھے نہیں لگتا کہ وہ کر پائیں گے کہ ایران کو وہ دھمکی دیتے ہیں, کیا ایران کے خلاف کوئی کارروائی کر پائیں گے, اس کا بالکل کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا. اور اگر ان کی بھی بات ٹھیک سمجھی جائے کہ یہ پروکسی ہیں ایران کے, تو یہ پروکسی ہی کافی ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کو سبق اب تک سکھاتے رہے ہیں. इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह की कोई इस किस्म की हरकत कर पाए और ऐसा सोच भी पाए, ना पेंटागन में बैठे हुए लोग, ना डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में बैठे हुए लोग, ना व्हाइट हाउस में। तो ये इसके इम्कान मेरी नजर में तो नहीं है। और जिस तरह से पिछले दिनों ईरान के एक फौजी जिम्मेदार ने कहा कि अगर हम जिस तरह से एक मिसाइल शहर हमने दुनिया के सामने रखा है, अगर ये हर हफ्ते हम एक शहर जमीन के नीचे बसा हुआ दिखा दें, छावनी, फौजी छावनी, तो इसमें कम से कम 2 साल लगेंगे। 1 साल में 52 या 53 हफ्ते होते हैं। 100 से ज्यादा ऐसे पूरे पूरे शहर हैं जो फौजी तौर पर पूरी तरह से तैयार हैं ईरान में। तो ये ऐसी हालत में वो कभी ऐसा सोच भी पाए, इसके इम्कान बहुत कम है। और खुद वो ऐसे इस पूरे इलाके में जो अमरीकी बेसिस हैं, फौजी बेसिस, वो खुद खतरे में हैं। और इस खतरे को अच्छी तरह से वाशिंगटन में बैठे हुए लोग भी जानते हैं, जेरूसलम में बैठे हुए लोग भी जानते हैं, और कतई इसके इम्कान मुझे नहीं लगते। और जिस मजबूती से रहबर मुअज्जम आयतुल्ला खामेनाई ने जवाब दिया है कि इनसे इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, अगर ये बात करने के लिए इनवाइट करते हैं और ये हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं, और किससे बात करें, जिस शख्स ने अभी कुछ साल पहले वो न्यूक्लियर डील फाड़ करके फेंक दी थी, इतनी लंबी बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, दस्तखत हुए, उससे भी ये लोग भाग गए। तो उनको ये भी एक तरह से इरिटेशन हो रहा है कि आखिर अब कैसे बात करें ईरान से, और ईरान की मजबूती को सभी लोग कबूल कर चुके हैं। इस हालत में वो नहीं है कि वो ईरान के साथ कोई फौजी टकराव मोल ले सके। जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद काजमी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कि प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारा साथ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।